بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. ریاض صالحین میں ہمارا عنوان چل رہا تھا بر الوالدین وصلۃ الارحام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان اور صلہ رحمی کا بیان. اس میں 6 حدیثیں ہماری ہو گئی تھیں، آج یہ 7ویں حدیث ہم نے پڑھی ہے. یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک سوال ہے. سوال کیا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو بہت سوں کے ساتھ پیش آتا ہے، بہت سے خاندانوں میں یہ چیز ہوتی ہے. بہت سے لوگ جو دیندار ہیں، جو دینداری کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں، جو یہ جن کو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں رشتہ داروں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے، اب وہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو بعضوں کو یہ مشکلات پیش آتی ہیں جو یہ صحابی پیش کر رہے ہیں. سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ، ان لی قرابتن، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میری کچھ رشتہ داری ہے لوگوں کے ساتھ، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا ہوں. احلم عنہم کے معنی ہے کہ ان کی طرف سے غلطی ہو گئی تو میں نے جیسے نظر انداز کر دیا، گویا دیکھا ہی نہیں، بالکل جیسے درگزر کرنا، معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا. احلم عنہم، میں تو برداشت کر لیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، نظر انداز کرتا ہوں، لیکن میری طرف سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی، جو انسان سے کبھی ہو جاتی ہے، تو یہ جہلون علیہ، وہ میرے ساتھ معاملہ کرتے ہیں جہالت والا، کہ ایک غلطی ہم مجھ سے ہو گئی تو اچھا وہ ناراض ہونا اور برا بھلا کہنا اور انتقام لینا اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ایک طرفہ معاملہ ہے، میں اپنی لحاظ سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ کر رہا ہوں، ان کا کہنا یہ ہے، اور وہ برائی کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو بھی حقوق اقربا، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتا ہے، احادیث سن لیتا ہے، کوئی بیان سن لیا، کہیں پڑھ لیا، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو ضروری چیز ہے. اب جب آگے بڑھا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو وہ اپنے طریقے سے پیش آتے ہیں، ان کا اپنا ایک پرانا طرز ہے، ان کے ذہن میں وہ بات نہیں ہوگی جو شاید ہمارے ذہن میں ہے. یا ہر ایک کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے. کہتے ہیں ہر برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، پہلے بات آ چکی ہے، برتن سے وہی ٹپکتا ہے اور گرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، وہ بہت زیادہ قابل غور ہے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لئن کنت کما قلتا، یہ جملہ قابل غور ہے. آگے والا جواب جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جملے کا یہ شروع والا حصہ بھی اہم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسی بات تم کہہ رہے ہو، واقعی اگر ایسا ہی حال ہے، یہ ہے قابل غور. اس لیے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے معاملے میں ہو یا اجنبیوں کے معاملے میں ہو، ایک شخص دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کو اس سے شکایت ہے، دوسرے کو بھی اس سے شکایت ہے. جو شکایت مجھے ہوں گی ہو سکتا ہے وہی شکایت دوسرے کو ہوں گی. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ان کی غلطیاں معاف کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں وہ میری غلطیاں معاف کر رہے ہیں. مجھے اپنا قصور نظر نہیں آتا، ان کا نظر آتا ہے، ان کو اپنا قصور نظر نہیں آتا، میرا نظر آتا ہے. ایسا ہوتا ہے، یہ تو عام سی بات ہے. تو اس لیے لئن کنت کما قلت، تحقیق تو میں نہیں کر رہا. دیکھو اس طرح کے معاملات میں اصول یہ ہے، اس طرح کے معاملات میں اصول یہ ہے کہ اگر بس ظاہر شرط یہ ہے کہ دونوں معاملہ حل کرنا چاہتے ہوں. اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ حل کرنا چاہتے نہیں ہیں، شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ کہتے نہیں ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نہیں بات آگے بڑھتی ہے تو معاملات بڑھتے ہیں اور دل خراب ہوتے ہیں، باتیں پھیلتی ہیں. بس یہی بات ہے، شیطان یہیں سے روکتا ہے. شریعت نے اس کا حل یہ بتایا کہ کسی اور شخص جس پر اعتماد دونوں کو ہو، دیندار ہو سمجھدار ہو، اس کے پاس چلے جاؤ. دیندار ہو سمجھدار ہو، اور ایک شرط اور لگا دیتا ہوں کہ امانت دار ہو، کہ وہ باتیں ادھر سے ادھر پھیلائے نہیں. لیکن بہرحال کوشش کرے تو انسان کو ایسا کوئی شخص تو مل جائے گا جو سمجھدار بھی ہو اور دیندار بھی ہو، اور شریعت اور دین کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے، بات سنے اور بتائے کہ نہیں دیکھو یہاں پر آپ کی یہ غلطی ہے، یہاں پر آپ کی یہ غلطی ہے. ایسے عام طور سے ہوتا نہیں ہے. یعنی جہاں کوئی معاملے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو جانا نہیں چاہتے کہ ہم اپنی بات کسی کے سامنے کیوں پیش کریں. یا تو اس شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے مختلف وجوہات سے، اور ظاہر ہے شیطان تو شیطان کا تو کام ہے رکاوٹ ڈالنا، تو مختلف طریقوں سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اب چاہے وہ جو بھی دل میں ڈالے، لیکن بہرحال رکاوٹ اگر ہے تو شیطانی ہے. اس لیے کہ شریعت کا جب حکم ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے حل ہونا چاہیے، تو پھر ظاہر ہے وہی طریقہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. ان کا کسی کے ساتھ معاملہ پیش آیا تجارت کا، اور کوئی چیز بیچی تھی، اس کی رقم متعین ہو گئی تھی، وقت متعین ہو گیا کہ اتنے عرصے کے بعد رقم ادا کرنی ہے. جب ادائیگی کا وقت آیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کا مطالبہ کیا جو زیادہ تھی، اور جو تابعی تھے جن کے ذمے تھی وہ رقم، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ رقم اتنی نہیں ہے، تو آدھی رقم ہے. یہ مطلب ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اس کی، وہ تو آپ دگنی رقم مانگ رہے ہیں، ہمارا تو معاملہ طے ہوا تھا اتنی رقم پہ. گویا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رقم فرما رہے ہیں وہ زیادہ ہے، اور دینے والے جو رقم دینا چاہ رہے ہیں وہ کم ہے. دونوں اللہ والے، ایک صحابی ہیں ایک تابعی ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بات بڑھا ہی نہیں، فرمایا ایسا کرو کسی تیسرے شخص کو حکم بنا لو جو ہمارے اس بارے میں فیصلہ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی رقم ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی رقم ہے، کسی تیسرے کو حکم بنا لو جو فیصلہ کر دے کہ اب کیا ہونا چاہیے. آسان سا حل ہے. حالانکہ بڑے لوگ تھے، ان کو کہیں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہہ دیتے نہیں مجھے یاد ہے اور مجھے پتہ ہے اور میں نے کہا ہے. صحابی ہیں، تابعی ان کے ماتحت تھے، لیکن نہیں. فرمایا ٹھیک ہے کسی تیسرے شخص کو متعین کر لو، حالانکہ بہت اونچے مقام کے ہیں. ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے جو اپنے آپ کو بہت اونچے مقام کا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کسی اور کے پاس جانا نہیں چاہتے کہ نہیں کوئی اور ہمارے بارے میں کیسے حل کرے گا اور فیصلہ کرے گا. تو خیر، جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تو آخر تابعی بھی تو تابعی تھے، جانتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مقام کو. انہوں نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ آپ کریں گے، اب فیصلہ بھی آپ ہی کریں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو اس معاملے میں ایک حدیث ہے جو مجھے معلوم ہے، سب جانتے تھے لیکن فیصلہ کسی اور سے کروانے کے لیے تیار تھے. جب انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں، انہوں نے فرمایا دیکھو یہ حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھو جب دو معاملہ آپس میں دو شخص معاملہ کریں تو اور دونوں میں اختلاف ہو جائے، بائع میں، مشتری میں، خریدنے والے، بیچنے والے میں اختلاف ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ظاہر ہے بیچنے والا زیادہ رقم مانگ رہا ہے اور خریدنے والا کم رقم دینا چاہ رہا ہے، تو فیصلہ یہ ہے کہ یا تو جو بیچنے والے نے جو رقم متعین کی ہے زیادہ اس کی ادائیگی ہو، اور اگر خریدنے والا اس رقم کی ادائیگی پر تیار نہیں ہے تو جو خریدی ہوئی چیزیں واپس کر دے، جھگڑے کی بات ہی نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا، یہی اصل طریقہ ہے۔ جہاں غلط فہمیاں ہوتی ہیں کسی تیسرے شخص کے پاس معاملہ حل کرا لیا جائے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ دونوں میں دین ہو، یہ اس وقت ہوگا جب دونوں میں دینداری ہو۔ ظاہری شکل کی دینداری نہیں کہہ رہا، نام کی دینداری نہیں کہہ رہا، حقیقی دینداری ہو۔ حقیقی دینداری ہوگی تو کبر نہیں ہوگا، بڑائی اور تکبر نہیں ہوگا، کسی کے پاس چلے جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے، آپ بتا دیں صحیح کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، مسئلے کا حل ہو گیا۔ لیکن ہمارے ظاہری دینداری جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت سے نیک کاموں میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بہرحال کہاں کہاں شکایت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن کنت کما قلتا، اگر واقعی تم اسی طرح ہو جس طرح کہہ رہے ہو، اگر تمہاری بات صحیح ہے، میں نہیں کہتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن واقعی ایسا ہے کہ تمہاری طرف سے اچھا سلوک، ان کی طرف سے برا سلوک ایسا ہی ہے، اور جیسے تم سمجھ رہے ہو اسی طرح اس کی حقیقت ہے، تو پھر فکر کرنے کی بات نہیں ہے، پھر پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّا، تو ایسا سمجھو کہ گویا تم ان کے منہ کے اندر گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ صفوف کہتے ہیں پاؤڈر کی طرح کوئی چیز ہو، پاؤڈر وغیرہ انسان منہ میں ڈالے تو پاؤڈر کو تو ویسے بھی منہ کے اندر نگلنا مشکل ہوتا ہے، صفوف ہوتا ہے اس کو منہ کے اندر ڈالنا اور نگلنا مشکل ہوتا ہے۔ عام طور سے ہمارے حکیم وغیرہ ہوتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، وہ شہد میں ملا کر استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ شہد ہے اس میں ملا لیا جائے تاکہ نگلنے میں آسانی ہو، ورنہ تو نگلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس طرح کا صفوف گلے کے اندر اتار رہا ہے، اور وہ بھی کیا چیز کا، راکھ، راکھ تو ویسے بھی کھانے کی چیز نہیں ہے اس کو، اور وہ بھی کیسی، گرم، تو گرم راکھ کسی کے منہ میں ڈالنا اور ظاہر ہے کتنا سخت قسم کا انتقام ہے۔ فرمایا کہ بس ایسا سمجھو کہ گرم راکھ تم ان کے منہ میں ڈال رہے ہو، تمہیں دنیا میں ظاہری طور پر اگر مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا نفع تمہارے لیے ہے اور ان کے لیے بڑی آزمائش ہوگی، ان کے لیے سزا ہے، تم اس کا سوچ کر، اس کا تصور کر کے اپنے آپ کو تسلی دے دو۔ مؤمن کی سوچ اونچی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میں ابھی کروں اور ابھی انتقام لے لوں، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا بدلہ میرے لیے رکھا ہے۔ ایک شخص ہے جیسے کوئی کسی کام کی ذمہ داری دی ہے، کسی بڑے عہدے پر ہے اور وہ جاتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے، کسی کے لیے کچھ کام ہے، کوئی نگرانی ہے، کچھ ذمہ داری ہے، وہ کر لی، وہاں کے لوگ ہیں جو بیچارے غربا بھی ہوں گے یا عام درمیانے طبقے کے لوگ ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کچھ دے دیتے ہیں۔ اب یہاں سے اگر وہ لیتا ہے تو جو اوپر جہاں سے اس کو بھیجا گیا ہے حاکم کی طرف سے، وہاں سے نہیں ملے گا۔ اب وہ کہتا ہے اچھا بس میں انہیں سے لے لیتا ہوں، حاکم تو پتہ نہیں جب جاؤں گا تب دے گا، یہ لوگ ابھی دے رہے ہیں، یہاں سے لے لیتا ہوں، یہ لوگ تھوڑا سا دیں گے، حاکم کے پاس سے ملے گا تو بڑا ملے گا۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جو کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے بدلے کی، بڑے بدلے کی امید رکھو، لوگوں سے اور دنیا کے نفع کے امیدوار نہ بنو، لوگوں سے نفع طلب کرنے کے امید نہ رکھو، لوگوں سے توقعات نہ رکھو، آخرت کی اور اصل جو بڑی جو فضیلت ہے اور بڑا اجر ہے اس کی امید رکھو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ گویا تم ان کے مقابلے میں ایسے غالب ہو اور وہ ایسے مغلوب ہیں، اس کو ایسا سمجھو جیسے تم ان کے منہ کے اندر گرم راکھ ڈال رہے ہو، وہ غلط حرکت کر کے اپنے لیے سزا، خود اپنے لیے سزا کے مستحق بن رہے ہیں، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور دوسری فضیلت تمہارے لیے یہ ہے، ایک تو ان کے لیے سزا ہے، تمہارا غلبہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے، یہ جو تمہاری مدد کرتا رہے گا، ظہیر مدد کرنے والا. تو مدد کرنے والا، مددگار فرشتہ تمہارے لیے ایک مقرر کر دیا گیا ہے، کر دیا جاتا ہے جب تک تم اس حال میں رہتے ہو. تو یہ چیز انسان کو دنیا میں پریشان تو کرے گی، لیکن انسان بڑے بدلے کی امید رکھے، اللہ کی طرف سے انعام کی امید رکھے، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. ویسے تو ہم نے بار بار پڑھا، کئی بار پڑھا، کہ دنیا کی تکلیفیں وہ آخرت کی راحت کا ذریعہ ہیں. جیسی تکلیف ایسی راحت. انسان کہتا ہے دنیا میں بھی راحت سے رہوں، آخرت میں بھی راحت سے رہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ دنیا میں تکلیفیں آخرت کی راحت کا ذریعہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود دنیا میں سخت تکلیفوں سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاءً الانبیاء، سخت سے سخت تکلیفوں میں سے گزرنے والے انبیاء ہوا کرتے ہیں. اور پھر جو انبیاء کے درجے کے جتنا قریب ہوگا اتنی تکلیفوں سے گزرے گا. تو تکلیفیں آخرت کے راحت کا ذریعہ، آخرت کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہیں. آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تشریحات کی ہیں. ان تشریحات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ تو میں نے ترجمے میں بتا ہی دیا. آگے ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 8. یہاں پر ایک بات ایک ذہن میں رہے، بلکہ آگے حدیث آئے گی وہیں پڑھ لیں گے، تو اس کو یہاں آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 8. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، متفق علیہ. ومعنى ينسأ له في اثره ان يؤخر له في اجله وعمره. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو، جو یہ چاہتا ہو، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کی روزی کشادہ کر دی جائے، کبھی تنگی نہ ہو روزی میں، اور دوسری چیز اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے. دو چیزیں ہیں یہ، دو چیزیں جو چاہتا ہو. ظاہر ہے دنیا میں جب تک جینا ہے راحت کے ساتھ جیے، تنگی نہ ہو، فقر نہ ہو، مشکلات پیش نہ آئے، یبسط لہ فی رزقہ. جب انتقال ہو تو انتقال کے بعد کے معاملات تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کے اعمال پر اس کا مدار ہوگا، لیکن تو اس کی فضیلت تو پیچھے دوسری حدیثوں میں بیان کر دی گئی کہ کیا فضیلت ہے صلہ رحمی کی. لیکن دنیا کے دو بڑے نفع بیان کر دیے گئے، جس میں آخرت کے نفع بھی ساتھ سے شامل ہے، لیکن اصل دنیاوی نفع ہیں، کہ ایک تو یہ کہ روزی میں وسعت، اور دوسرا روزی میں وسعت کے ساتھ انسان جلدی ہی چلا گیا تو روزی کیا کام آئی، تو عمر میں برکت، عمر میں اضافہ. یہ دو چیزیں جو چاہتا ہو، اور عام طور پر ہر انسان یہ چاہتا ہے، عام طور پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ روزی میں وسعت ہو، تنگی نہ ہو، اور عمر میں اضافہ ہو، بہت جلد نہ چلے جاؤں میں. تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرے. اور بھی اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ ہے صلہ رحمی. انسان صلہ رحمی کا اہتمام کرے، اللہ کی طرف سے روزی میں وسعت ہوتی ہے. روزی میں وسعت، اب ظاہر ہے کہ بعضوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، پہلی چیز کے بارے میں تو کم آتا ہے، لیکن دوسری چیز کے بارے میں زیادہ سوال آتا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی سوال کے جواب میں ایک ہی سوال ہیں دونوں کے لیے. مطلب یہ ہے، سوال یہ آتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، تو وہ اس وقت میں اضافہ تو ہو نہیں سکتا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے تو تقدیم تاخیر ہو نہیں سکتی، وہ تو قرآن کا حکم ہے. تو پھر صلہ رحمی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیسے عمر میں اضافہ ہوگا؟ سوال ذہن میں آتا ہے. لیکن یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہی سوال پہلے والے کے مسئلے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جتنی روزی لکھی ہے اتنی ہی ملے گی، اس میں اضافہ کیسے ہوگا؟ لیکن ہم عام طور سے پہلی چیز کے بارے میں سوچتے نہیں، اس لیے کہ پہلی چیز کے بارے میں ہمارے تصورات یہ ہیں کہ دیکھو جو جتنا کمائے گا اتنا ملے گا، حالانکہ اصول یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جتنی جس کی تقدیر میں جتنا لکھا ہوگا اتنا ملے گا، پھر بھی انسان کوشش کرتا ہے، ایک بزنس دوسرا بزنس، ایک جگہ دوسری جگہ، مختلف جاب اور زیادہ ملتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے زیادہ ملتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایک شخص یہ کرے گا اتنا ملے گا، یہ کرے گا اتنا ملے گا، اور ہم اسی انو اسباب انہیں اسباب کی بنا پر ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، بعضوں کی نظر صرف اسباب پر رہتی ہے، بعضوں کی نظر ہوتی ہے مسبب الاسباب پر، لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں، دوسری قسم سے یہ کہ کوشش کرے اور نظر ہو اللہ تعالیٰ پر مسبب الاسباب پر۔ تو جس طرح پہلے والا سوال ہے کہ روزی میں وسعت کیسے ہوگی، جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور تقدیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا کہ یہ شخص اتنی کوشش کرے گا تو اس کو اتنا ملے گا، اگر اتنی کرے گا تو اتنا ملے گا، یہ لکھا جا چکا ہے۔ تو اسی طرح عمر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر یہ شخص صلہ رحمی کرے گا تو اس کو اتنی عمر دی جائے گی، قطع رحمی کرے گا تو اتنی عمر دی جائے گی، یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن لکھا ہوا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب تقدیر میں اس کی عمر لکھی ہوئی ہے کہ اتنی ہوگی اس وجہ سے کہ وہ صلہ رحمی کرے گا، ہمیں تو اسباب کا پابند کیا گیا ہے کہ تم اسباب اختیار کرو، تو ہمیں اس کے لیے نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں تو کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ ہم اسباب اختیار کر لیتے ہیں، صلہ رحمی اختیار کر لیتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کا حکم ہے، اصل بات یہ ہے، اس وجہ سے کہ یا اللہ یہ آپ کا حکم ہے، اور اس کی برکات فائدے دنیا میں بھی حاصل ہوں گے، آخرت میں بھی حاصل ہوں گے، فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ عمر انسان کی طویل ہو جائے گی، اور عمر کے طویل ہونے کے علاوہ ایک اور چیز، عمر میں اضافہ جب کہا جاتا ہے احادیث میں تو اس کے ایک اور معنی جو بہت اچھے ہیں اور عام سمجھ میں آنے والے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں جو بہت اچھے ہیں، وہ یہ کہ عمر جتنی ہے وہ تو اتنی ہی ہے جو لکھی جا چکی ہے، کسی کی عمر لکھی گئی ہے کہ اچھا وہ 60 سال یا 70 سال رہے گا تو عمر تو اتنی ہی رہے گی، لیکن اس عمر میں اضافہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عمر میں وہ اس سے زیادہ کام کر لے گا جتنا اتنی عمر میں عام طور پہ انسان کرتا ہے، اور یہ بات پہلے آ چکی ہے، یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ تھوڑی عمر میں انسان زیادہ کام کر لے، بعض حضرات گزرے ہیں 40 سال، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کو بھی نہیں پہنچے تھے، 40 سال کو بھی نہیں پہنچے تھے، اتنا بڑا کام کر لیا، یہ تو ایک کتاب ہے ان کی ریاض الصالحین جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تحقیقات ہیں، مسلم شریف کا حاشیہ ہے، بڑے بزرگ آدمی تھے یہ، کم عمری میں انہوں نے بہت کچھ کر لیا، اور بہت سے حضرات گزرے ہیں، مثالیں اس کی بہت ہیں کہ کم عمر میں بہت سے کام کر لیے، یہ کیا ہے، یہ عمر میں برکت ہے، یہ عمر میں اضافہ ہے کہ تھوڑی عمر میں زیادہ کام کر لینا۔ بعض لوگوں کی کتابیں ہم دیکھیں تو ایک ایک شخص کی کئی کئی جلدوں کی کتابیں، بڑی زخیم، انسان پڑھنے کے لیے پوری زندگی چاہیے، ہم جیسے لوگوں کو پڑھنے کے لیے پوری زندگی چاہیے، انہوں نے لکھی، لکھنے کے لیے ایک ایک صفحہ لکھنے کے لیے کتنی تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ بعضوں کی عمر میں برکت دیتے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو اور جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ حدیث نمبر 9، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل وکان احب امواله الیہ بیرحاء۔ یہ روایت پہلے بھی آ چکی ہے، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور جو مقصد ہے اس باب میں لانے کا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد، ان کی والدہ نے پہلے، ان کے والد انس رضی اللہ عنہ کے والد جو تھے ان کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو انس رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں ام سلیم رضی اللہ عنہا، انہوں نے نکاح کیا تھا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے، یہ بڑے مالدار تھے، ان کے باغات تھے مدینہ منورہ میں، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے بارے میں، گویا سوتے والد ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے والد ابو طلحہ جو تھے، یعنی حقیقی والد نہیں، تو اس لیے کان ابی نہیں کا فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں، مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ کھجور کے باغات والے تھے، مالن من نخلن، یعنی کھجور کے باغات، اور ان باغات میں، کھجور کا باغ بڑا قیمتی ہوتا ہے، زمین ہی کی قیمت ہے، خالی زمین کی، اس کے بعد اگر باغ ہے اور وہ بھی کھجور کا ہے، اور عرب میں اس زمانے میں بہت قیمتی، ابھی بھی جن لوگوں کے پاس باغات ہیں، کھجوریں، کھجوروں کی قیمت دنیا بھر میں جاتی ہیں وہاں سے کھجوریں، تو وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ، اور ان کے اموال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور بہترین جو باغ تھا، جو مال تھا، وہ بیرحاء تھا، اور یہ باغ مسجد کے سامنے تھا. سامنے کا مطلب یعنی مسجد نبوی کے پیچھے والی سائڈ، یعنی سامنے یعنی قریب ہی، بالکل نکلتے ہی سامنے آ جاتا تھا، یعنی مقصد ہے کہ قبلے کی جانب. ابھی بھی وہاں علامت ہے، چونکہ وہ تو جب توسیع ہوئی حرم کی تو اس توسیع کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا، لیکن وہاں پر اوپر جب وہ اس کو پتھر لگایا تو اس پتھر پہ نشان لگا دیا گیا، جو علامت باقی ہے کہ یہ بیرحاء، یہ وہی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا کنواں جو ہے وہ یہاں ہوا کرتا تھا. باغ تو پورا حرم میں شامل ہو گیا، لیکن وہ کنواں جو تھا وہ وہاں پر علامت لگائی گئی ہے. ابھی چند دن پہلے بہت تیز بارش آئی تھی وہاں پر، اور بارش میں بہت کچھ ایک سیلاب کی شکل اختیار کر لیا تھا، تو جب بہت زیادہ تیز بارش ہوئی تو اسی کے قریب زمین سے پانی پھوٹنے لگا. بعضوں نے کہا کہ یہی اس کنویں کا پانی ہے جو پھوٹ رہا ہے. اب اللہ عالم، تحقیق تو نہیں ہوئی کہ کیا حقیقت ہے، اسی کنویں کا پانی ہے جو نکلنے لگا یا اور کوئی کہیں سے پانی، لیکن اسی کے قریب جہاں کنویں کا نشان تھا اسی کے پاس سے پانی زمین میں سے اوپر ابل کر نکل رہا تھا، بہت تیزی سے نکل رہا تھا فواری کے شکل میں. بعضوں نے کہا کہ وہ اسی کنویں کا پانی ہے، واللہ عالم. اگر واقعی ایسا ہے تو وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے وہ پانی پیا، کہ ایک زمانے سے وہ کنواں بند ہے اور اب وہ کنویں کا پانی ابل کر نکلا، اور واللہ عالم کیا حقیقت ہے. بہرحال کنواں وہاں پر ہے، اس کی علامت وہاں پر پائی جاتی ہیں، اوپر سے پورا بند کر دیا گیا ہے. وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَا وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِمَّا إِنْ فِيهَا طَيِّبٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف بھی لے جاتے تھے اور اس کا عمدہ اور پاکیزہ پانی بھی پیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کا پانی پسند تھا، بڑا عمدہ پانی تھا اس کا. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ جب آیت نازل ہوئی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم لوگ کامل نیکی اور مکمل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جسے پسند کرتے ہو. یہ پوری تفصیلات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، روایت بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ عام طور پر جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم کم درجے کی چیز خرچ کرتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے، فضیلت اس میں بھی ہے، لیکن اعلیٰ فضیلت نہیں ہے. جیسا انسان آخرت میں چاہے گا ایسا خرچ کرے گا. انسان دنیا کے لیے اچھا چاہتا ہے، آخرت کے لیے چاہتا تو ہے کہ اچھا ملے، لیکن جب دینا اور جمع کرنا چاہتا ہے تو استعمال کیے ہوئے کپڑے چلو کسی کو دے دیتے ہیں، پرانے چیزیں ہو گئیں چلو کسی کو دے دیتے ہیں، نئی چیزیں خود استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جیسا اجر چاہے گا ویسا ہی دے گا. جب اعلیٰ اجر چاہے گا تو اعلیٰ آخرت کے لیے جمع کرے گا، جو دے رہے ہیں وہ آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں. یہ صحابہ جو تھے وہ تو اپنی جان دینے والے تھے، تو انہوں نے جب آیت سنی تو ان صحابہ کا دوسروں کا جب بھی حال ہو، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تمام باغات میں کم درجے کے باغ میں دے دوں؟ نہیں، جو اعلیٰ درجے کا سب سے اچھا باغ، اور بڑی بات یہ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی وہاں تشریف لاتے ہیں، وہی دے دیا اللہ کے راستے میں. قام ابو طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی کا، ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس مال میں سے خرچ کرو جسے پسند کرتے ہو. وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَا، اور مجھے جو مال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، وہ بَيْرَحَا ہے، باغ اور کنواں سب کچھ اس میں تھا. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، اور یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے. بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا باغ، اتنا قیمتی باغ، اسے صدقہ کر دینا، انسان سوچے کہ اچھا میں کوئی اور باغ دے دیتا ہوں، یہ رکھ لیتا ہوں، نہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ یہ جس نے یہ باغ دیا ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ یہ دیکھیں گے کہ اچھا کل اس باغ میں کوئی اور ہے، اب کوئی اور اسے استعمال کر رہا ہے جو میرا سب سے قیمتی باغ ہے، لیکن ان لوگوں کا دل ایسا تھا. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، ہم اپنی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز ہو کسی کو دے دیں اور ہم دیکھیں اچھا ہم کم درجے کی چیز استعمال کر رہے ہیں اور دوسرا ہماری چیز اعلیٰ درجے کی استعمال کر رہا ہے، ان کی نظر اونچی ہوا کرتی تھی، آخرت پر ہوا کرتی تھی. سوچنے کی بات ہے. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کی نیکی اور اللہ کے پاس اس کے ذخیرہ جمع کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی میرے لیے آخرت کے لیے جمع ہو جائے. فضاعها یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، اب خود دینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں اسے صرف فرما دیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخ، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح. اس کو بخ، بخن دونوں طرح پڑھا گیا ہے. بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح. فرمایا واہ واہ، یہ تو بہت نفع والا مال ہے، بہت نفع والا مال ہے. وقد سمعت ما قلت، جو تم نے کہا میں نے سن لیا، تمہاری بات میں نے سن لی ہے. اب ایسا کرو، وانی اری ان تجعلها فی الاقربین، میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ باغ رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. اب یہ اس سے ہم لوگوں کے لحاظ سے دیکھیں تو اور مشکل کام ہے کہ میری کوئی چیز ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے قیمتی ہے، وہ میں کسی اور کو دینے کے لیے تیار ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھا دے دو کن لوگوں کو؟ رشتہ داروں کو. اب رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم ہوگا. اب میری چیز وہ استعمال کر رہے ہیں جو کون؟ میرے رشتہ دار ہیں. ذالک مال رابح، ذالک مال رابح. وقد سمعت ما قلت وانی اری، فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. رشتہ دار سے مراد رشتہ دار میں جو ضرورت مند ہیں. فقال ابو طلحة رضی اللہ عنہ، افعل یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ، ابو طلحة رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں میں ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ، جیسا آپ کا حکم ہے ایسا ہی بھی کرتا ہوں. فقسمها ابو طلحة فی اقاربہ وبنی عمہ، ابو طلحة رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ تقسیم کر دیا، اس کے حصے کیا، اس کو تقسیم کیا رشتہ داروں میں اور چچا زاد بھائیوں میں. متفق علیہ. آگے امام نووی فرماتے ہیں، وسبق بیان الفاظہ فی باب الانفاق مما یحب، پیچھے چونکہ روایت آ چکی ہے تو اس کے الفاظ کی تشریح بھی پیچھے آ چکی ہے. حدیث نمبر 10. وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال، اقبل رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ تعالی. قال، فهل لك من والديك احد حي؟ قال، نعم، بل كلاهما حي، بل كلاهما. قال، فتبتغي الاجر من الله تعالى؟ قال، نعم. قال، فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي روايه لهما، جاء رجل فاستاذنه في الجهاد فقال، احي والداك؟ قال، نعم. قال، ففيهما فجاهد. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. بیعت مختلف طریقوں پر ہوا کرتی تھی، ایک بیعت ہوتی تھی بیعت اسلام، ایک بیعت ہوتی تھی بیعت ہجرت کی، اب میں اپنا وطن چھوڑ کے مستقلاً آپ کے ساتھ مقیم ہونے کے لیے، مدینہ منورہ میں آنے کے لیے، رہنے کے لیے آ گیا ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بیعت ہجرت. بیعت جہاد کی، اچھا میں اب آپ کے ساتھ جہاد میں نکلوں گا اور مجھے آپ جو حکم دیں گے، جہاں جانے کا حکم دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں، جس جہاد کے لیے آپ حکم دیں گے میں تیار ہوں، اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک بیعت ہوتی تھی بیعت اعمال صالحہ پر، استقامت اور مداومت اور پابندی کی بیعت، وہ بھی ثابت ہے. مختلف قسم کی بیعت ہوا کرتی تھیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، رسالہ تھا، بعد میں کتاب کی شکل کتابچہ بن گیا، چھوٹی سی کتاب بن گئی بیعت کی حقیقت، اس میں اس کی تفصیل بھی ہے. اور بھی حضرات نے ظاہر ہے بہت سنا لکھا ہے اس پر. مولانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اکابر کی تحریرات کو ایک جگہ جمع فرما لیا کرتے تھے. تو ایک شخص نے عرض کیا, رسول اللہ میں دو کام پہ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں, ایک تو ہجرت اور دوسرا جہاد. میرا مقصد اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنا اور اللہ کی رضامندی مقصود ہے. بڑے صاف صاف بات کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان سے سوال پوچھا کہ والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں, بلکہ دونوں ہی حیات ہیں, دونوں زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکید کے طور پر سوال فرمایا, ارشاد فرمایا, فتبتغی الاجر من اللہ تعالی, کیا مقصد اللہ تعالی سے اجر حاصل کرنا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. ہم بعض ضمنی باتوں کو بہت ضمنی سمجھ لیتے ہیں, یہ بہت اہم سوال ہے. جب ہم کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, تو ہم یہ نیت پختہ کر لیں کہ کیا واقعی ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے یا شوق پورا کرنا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے, مقصد اللہ کی رضا ہے یا شوق پورا کرنا ہے. بہت سے اعمال ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں دل چاہتا ہے, چاہے اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی فضیلت والی چیز ہمیں چھوڑنی پڑ جائے. یہ ایک کمزوری ہے, ہم لوگوں کی کمزوری ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا شیطان کے ساتھ تو ہمیشہ کا جھگڑا ہے, انہ لکم عدو مبین. شیطان اصل تو یہ چاہتا ہے کہ انسان نیک کام نہ کرے, پہلا درجہ تو یہ ہے, لیکن انسان اس سے تو رکتا نہیں. اس لیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو نیک کام سے شیطان روکنا چاہے تو پوری طرح روک نہیں سکتا. جب انسان کرنا ہی چاہتا ہے اور نیک کام کرتا ہی ہے, تو اچھا شیطان یہ کہتا ہے اچھا چلو کم درجے والا نیک عمل کر لو, اعلیٰ درجے والا تو نہ کرو. اور اس کی سمجھ بھی انسان کو کبھی حاصل نہیں ہوتی, انسان کبھی ادنا درجے والا عمل اعلیٰ سمجھ کر کر لیتا ہے, نیچے درجے والا کام اعلیٰ سمجھ کر کر لیتا ہے. جیسے اس کی مثالیں تو بہت ہیں. ایک مثال کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ایک اور شخص آئے جو پریشان حال تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے پوچھا, کیا بات ہے, پریشان لگ رہے ہو؟ فرمایا کہ فلانے کا کچھ میرے ذمے کچھ حق ہے اور میں ادا کرنے سے قاصر ہوں, ادا کر سکتا تو کر لیتا, تو بس میں پریشان ہوں, میں کیا کروں, ادا کر نہیں سکتا, ادا کرنے کے لیے ہے نہیں, اور وہ ان کا مطالبہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ کہا کہ اچھا, میں ان سے کچھ بات کر لوں تاکہ کچھ معاملہ ہلکا ہو جائے اور کچھ آسانی ہو جائے. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ مناسب سمجھے تو ہاں, بہت اچھا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مسجد کے دروازے سے باہر نکل گئے. انہوں نے عرض کیا, وہ جو دوسرے تھے جو پریشان تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا نہیں نہیں میں اعتکاف بھولا نہیں ہوں. روایت تو مشہور ہے, شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے جہاں اعتکاف کا بیان ہے وہاں آخر میں روایت بیان فرمائی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ نہیں سوچا کہ میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, بلکہ یہ سوچا کہ اس سے اعلیٰ درجے کا کام ابھی اس موقع پر کیا ہے. یہ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے کہ جب انسان کوئی عمل کرے تو یہ دیکھے اعلیٰ درجے کا عمل کون سا ہے, اس موقع پر شریعت کا تقاضا کیا ہے, اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے جو اللہ کے لیے زیادہ رضامندی کا ذریعہ بن جائے. یہ چیز انسان کو اصل سیکھنی ہے. اب یہاں پر یہی بات کہ چونکہ یہ صحابی آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا, فتبتغی الاجر من اللہ تعالی, مقصد اللہ سے اجر ہی حاصل کرنا ہے نا, یا کوئی شوق پورا کرنا مقصد ہے؟ قال نعم. تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ, میرا مقصد اجر حاصل کرنا ہے. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ, کتنا شوق ہوگا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا, لیکن نہیں حاضر ہو سکے. ظاہر ہے کتنا شوق ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, حیات ہیں, سب لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں, لیکن بس والدہ ہیں جن کی خدمت کی وجہ سے میں جا نہیں سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کبھی میں سوچتا ہوں, تعجب ہوتا ہے. ہر وقت کے ساتھ رہنے والے حجت الوداع میں ساتھ نہیں جا سکے. کیوں؟ والدہ کی خدمت کی وجہ سے. انہوں نے سمجھا تھا کہ دین کیا ہے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جانا کتنا اہم کام تھا، خاص طور پہ اس کے لیے جو ہر وقت ساتھ رہتا اور حج میں ساتھ نہ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، والدہ کی خدمت اس وقت ان کو ضرورت تھی تو حجت الوداع میں ساتھ نہیں جا سکے۔ اسی وجہ سے حجت الوداع کی کوئی روایت وہاں پر کہ وہاں کیا ہوا یہاں کیا ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ موجود نہیں تھے تو ان کی روایت وہاں نہیں ملتی، ورنہ ہر باب میں ان کی روایت ہیں۔ تو خیر، تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، مقصد ثواب اور فضیلت حاصل کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرجع، قال نعم، قال فرجع الى والدیک فاحسن صحبتهما، فرمایا اپنے والدین کے پاس لوٹ کر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ جس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاد اور ہجرت سے بھی زیادہ فضیلت تمہیں ان کی خدمت کرنے میں حاصل ہو جائے گی۔ دیکھنے والے کہیں گے اچھا گھر بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا، بس والدین کی خدمت کر رہا ہے۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، کوئی ہجرت پہ، کوئی جہاد، کوئی ہجرت کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں، بڑے بڑے علوم حاصل کر رہا ہے، کوئی جہاد میں جا رہا ہے۔ اور یہ وہاں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر دیکھنے والے چھوٹا سمجھیں گے، اللہ کی نظروں میں یہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں جا کر ان کی خدمت کر لو۔ وہ پھر روایت ان لہما، بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، ایک شخص حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی جہاد میں جانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا احیون والداک، والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، قال ففیہما فجاہد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کر لو، ان کی خدمت کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کرو۔ والدین کی خدمت کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ پھر اس کے درجات ہیں، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض عین ہے، کیا فرض کفایہ ہے، احکام میں تفصیل ہے۔ مقصد تو ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کی ادائیگی، اس کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آگے بھی روایات اسی سلسلے میں آ رہی ہیں، آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔